نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم المقام، پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب، محترم المقام پیر سید جمیل الرحمن چشتی صاحب، زیب آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، اور لخت جگر اور نور نظر امام عاشقاں سلطان عارفاں حضرت خواجہ پیر سید محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، معزز خواتین و حضرات، جملہ مریدین و متوسلین، شرکاء و حاضرین، اور مہمانان کرمی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم عرس مبارک کی اس مجلس سعید میں حاضر ہیں، اور اللہ کے مقبول و مقرب اولیاء کے ذکر کی برکتوں سے اور ان کی قربت کے انوار و تجلیات سے حصہ لے رہے ہیں. میں جب بھی کبھی سفر میں ہوتا ہوں اور محترم پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں اور اجتماعات سے خطاب کر کے، ریلیز سے فارغ ہو کر، کانفرنسز سے فارغ ہو کر، جملہ دن بھر کی مصروفیات کو ختم کر کے جب واپس لاہور آنے لگتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو میں محترم پیر صاحب سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیر صاحب، میرے خطاب ختم ہوئے، اب آپ کا خطاب ہوگا اور میں سامنے. پھر پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب ہمیشہ حضرت صاحب کی بلا رحمت اللہ تعالی علیہ اور پھر ان کے مشائخ اور بزرگوں کے حال احوال واقعات کرامات وہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور میری تھکاوٹ دور ہونے لگ جاتی ہے، اور لاہور تک پھر میں ان کا تذکرہ ہی سنتا رہتا ہوں، اور غالباً ایک ایک بات معلوم نہیں درجنوں درجنوں بار، بیسیوں بیسیوں بار یہ سنا چکے ہیں، میں سن چکا ہوں اور پھر سننے کی پیاس رہتی ہے. تو آج ہم خود اس بارگاہ میں حاضر ہیں، اور میری دعا ہے کہ ہر کوئی اپنے برتن کے حساب سے نہیں، ان کے ذخ کے اعتبار سے زیادہ خیرات لے کر جائے. ایک ہمارے قبول کا ظرف ہے، ایک ان کی عطا کا ظرف ہے. اللہ پاک کا فضل ہو اور آپ لوگ جھولیاں بھر کے یہاں سے جائیں. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ابھی خطاب کے لیے کس موضوع کا انتخاب کروں اور کیا مضمون آج رات بیان کیا جائے، تو محترم چشتی صاحب گولڈوی صاحب نے مولانا روم کی مثنوی شریف اور پرانے وقتوں کی یاد تازہ کی. پہلے وقتوں کے لوگ، علماء، جو صاحبان علم بھی تھے، صاحبان عمل بھی تھے، صاحبان ذوق اور عشق بھی تھے، صاحبان فقر بھی تھے. وہ مسنوی شریف سے حظ لیتے تھے. اور مجھے خود یاد ہے میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری 7-8 سال غالباً 6-7-8 سال وصال سے قبل سب کتابیں چھوڑ دی تھیں، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا تھا. رات کو عشاء کے بعد معمولہ سے فارغ ہو کر رات ہوتی وہ ہوتے اور مثنوی مولانا روم ہوتی، بس وہ اپنی لے میں پڑھتے رہتے اور آنکھوں سے آنسو ان کے گرتے رہتے تھے. تو پچھلی رات تک وہ اپنی رات مثنوی کی سنگت میں گزارتے تھے. انہوں نے ایک مصرع پڑھا، صد ہزاراں جبرائیل اندر بشر، صد ہزاراں جبرائیل، کہ صد ہزاراں یعنی لاکھوں جبرائیل حضور کے ایک پیکر بشریت میں ہے، یعنی آپ کے پیکر بشریت کی نورانیت کا یہ عالم ہے، آپ کی بشریت کے نور کا یہ عالم ہے کہ لاکھوں جبرائیل کا نور بھی وہاں ماند پڑ جاتا ہے. یہ تو آقا علیہ السلام کی بشریت کا عالم ہے، تو پھر آپ کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ جس پیکر بشریت میں لاکھوں جبرائیل کا نور بھی چھپ جائے، چھپ جائے. تو اس نقطے کو سمجھاتا ہوں، آج کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہزاروں جبرائیل یعنی مالا اعلی کے نور بشری پیکر میں کس طرح ہوتے ہیں. اس کی وضاحت تھوڑی قرآن مجید سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے اور بات کو آسان کرنے کے لیے مثالیں دیتا جاؤں گا. یہ جو انسان کا جسم ہے، اس سے آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کا ولی دیکھنے میں ایک بشر ایک انسان ہی ہوتا ہے. سر سے پاؤں تک اس کا سراپا وہی ہوتا ہے جو کسی اور کا جیسے ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جبرائیل ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ بشری پیکر میں جبرائیل کیسے ہوتا ہے؟ یہ استعارتاً اب کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو جو شخصیت دی ہے، آپ میں سے ہر ایک کو، تو اس شخصیت کے دو پہلو ہیں. کتنے؟ ایک ناسوتی پہلو ہے اور ایک ملکوتی پہلو ہے. ایک مادی ہے جسمانی، اور ایک روحانی اور نورانی پہلو. ہر انسان کے اندر یوں سمجھیں کہ دو انسان بستے، ایک ناسوتی انسان اور ایک ملکوتی انسان. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بشری پیکر کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، تو یہ دونوں چیزیں اسی وقت انسان کی خلقت میں، اس کی شخصیت میں دونوں چیزیں رکھ دی تھی. جب انسانی پیکر بشری پیکر پیدا کیا جانے والا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انسان کا بشری پیکر بنا رہا ہوں. کس شے سے؟ اس بجتی مٹی سے جو بودار سیاہ گارے سے بنی ہے. تو یہ جو بشری پیکر ہے، اس کی اصل اس بجتی مٹی سے ہے جو بودار سیاہ گارے سے بنی. یہاں سے انسان کا بشری پیکر تشکیل پایا ہے. یہ حصہ انسانی شخصیت کا ناسوتی مادی ہے، یہ سیاہی کا حصہ ہے. اس انسانی شخصیت کے اس حصے میں اندھیرا ہے، اس حصے میں اندھیرا ہے. چونکہ مٹی کہا اور مٹی میں خساست ہے، گھٹیا پن ہے، مٹی میں گھٹیا پن ہے، اور وہ مٹی بھی سیاہ گارا کی شکل میں بنائی گئی تو اس میں سیاہی آ گئی، اور سیاہ گارا بھی بودار تھا تو اس میں بدبو آ گئی. تو جتنے اوصاف اللہ تعالی نے انسان کے بشری پیکر کی تشکیل میں گنوائے ہیں وہ اس میں مٹی بھی ہے، اس میں سیاہی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اور اس میں بو بھی ہے، بدبو بھی ہے، اور وہ پھر بجنے والی مٹی ہے. جو چیز بجتی ہے، بجنا تکبر کی علامت ہوتی ہے، گرجنا، بولنا، خالی برتن بجتا ہے، بھرا ہوا برتن نہیں بجتا. تو بجنے میں تکبر بھی ہے، رونت بھی ہے، دکھلاوا بھی ہے. مٹی ہونے کی وجہ سے مٹی نیچے گرتی ہے، اوپر نہیں جاتی، نہیں، کثیف شے ہے. کثافت بھی ہے، گھٹیا پن بھی ہے، بدبو بھی ہے، سیاہی بھی ہے. یہ ساری چیزیں جس سے انسان کا بشری پیکر وجود بنا ہے، یہ وہ گوشہ ہے انسانی شخصیت کا. اس سے شر جنم لیتا ہے، اس سے خواہشیں، بری خواہشیں جنم لیتی ہیں، اس سے شہوتیں جنم لیتی ہیں، اس سے گناہ کی رغبت جنم لیتی ہے، نافرمانیاں جنم لیتی ہیں، غفلتیں جنم لیتی ہیں، ظلم جنم لیتے ہیں. یہی وہ چیزیں تھیں جو فرشتوں کی نگاہ کے سامنے تھی کہ انسان کس شے سے بنایا جا رہا ہے، انسان کی تشکیل کس چیز سے ہو رہی ہے. دیکھیے نا کہ پھر جو مادہ اور جو اجزاء ترکیبی ہوں گے، اجزاء ہوں گے کسی چیز کے بنانے کے، تو جو تاثیر اور خاصیت ان اجزاء کی ہوگی، جب وہ سارے اجزاء مل کر مرکب بن کر ایک چیز بن جائیں گے، تو وہی تاثیر اس مرکب کی بھی ہوگی. تو جب فرشتوں نے دیکھا تھا کہ یہ جو انسان اور اس کا پیکر بشری، یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس کو آگ نے تپایا ہے، اور وہ سیاہ گارا تھا اور وہ بدبودار تھا، جب یہ سارے اجزاء فرشتوں نے دیکھ لیے تھے تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس پیکر سے شر جنم لیں گے، ظلم جنم لیں گے، گناہ جنم لیں گے. تو اس پر بڑی آسانی سے انہوں نے یہ رائے بنا لی تھی کہ جب انہوں نے سنا کہ اب انسان خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اللہ کا نائب ہو رہا ہے، تو ان کی نگاہ ان اجزاء پر تھی، ان اجزاء کی خاصیتوں پر تھی. تو انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ، اتجعلوا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. باری تعالیٰ اس شخص کو اپنے نائب بنا رہا ہے جو فساد، شر کرے گا، خونریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا. یہ کیوں کہا؟ کہ فرشتوں کے سامنے وہ اجزاء تھے جن سے انسانی جسم مرکب ہوا ہے، بنا ہے. آپ بات کو سمجھ گئے ہیں؟ دوا المسک کا نام آپ نے سنا ہوگا. دوا المسک تین قسموں کی ہوتی ہے. ایک دوا المسک ہوتی ہے ہار، ایک دوا المسک ہوتی ہے معتدل، ایک ہوتی ہے بارد. کچھ اعضاء مشترک ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے تھوڑے فرق میں آ جاتے ہیں. تو اگر اس میں ٹھنڈی تاثیر کی اجزاء چیزیں پڑ جائیں اس دوا المسک کے بنانے میں, تو وہ دوا المسک تو ہوتی ہے مگر تاثیر اس کی ٹھنڈی ہوتی. اگر اعتدال والی مزاج پیدا ہو جائے تو وہ معتدل ہو جاتی ہے. اگر گرم تاثیر کی چیزیں زیادہ پڑ جائیں تو دوا المسک ہار گرم ہو جاتی. یعنی اجزاء کی جو تاثیر ہوگی وہی اس مرکب کی ہوگی. تو فرشتوں نے دیکھا تھا کہ ان چیزوں سے انسان بنا ہے, لہذا ان کو سمجھ آ گئی کہ اس سے تو فساد ہی کرے گا, قتل و غارت ہی کرے گا, دنگا ہوگا, شر ہوگا. تو جو بات ان کی سمجھ میں آئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کر دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, بس تم نے انسان کی شخصیت کا ایک رخ دیکھا ہے اور ایک دوسرا بھی ہے جس کی تمہیں خبر نہیں, جس کا تمہیں علم نہیں. انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب وہ دوسرا رخ کیا ہے؟ یہ تو انسانی شخصیت کا وہ رخ ہو گیا جس سے سیاہی جنم لے رہی ہے, اور یہ جو ہماری زندگی میں گناہ ہوتے ہیں, غفلتیں ہوتی ہیں, نافرمانیاں ہوتی ہیں, حرص اور لالچ دنیا کے پیدا ہوتے ہیں, تو گھٹیا چیز گھٹیا چیز کی طرف ہی جاتی ہے نا. گھٹیا شے کی رغبت گناہ کی طرف ہوتی ہے, نافرمانیاں ہوتی ہیں, پھر حرص آتا ہے, تکبر آتا ہے, رعونت آتی ہے, لالچ آتا ہے, غیبت ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, دنیا پرستی ہوتی ہے, ہوس پرستی ہوتی ہے, بے ایمانی ہوتی ہے, بددیانتی ہوتی ہے, لوٹ مار ہوتی ہے. جو کچھ ہم ظلم اور فساد دنیا میں کرتے ہیں یہ عکاسی ہوتی ہے ہماری شخصیت کے اس تاریک گوشے کی, سیاہ گوشے. یہ ناسوتی انسان ہے. اب اس ناسوتی انسان کے پیکر کے اندر ایک ملکوتی انسان بھی ہے, اور اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا اسی مقام پر. فرمایا جب یہ بشری پیکر میں بنا لوں گا تو پھر میں اس کا تصویہ کروں گا, اعتدال پہ لاؤں گا, اس کو سنواروں گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرمایا جب اس کو میں مکمل کر لوں, سنوار لوں, اعتدال پہ لے آؤں, اس میں توازن قائم کر لوں, سَوَّيْتُهُ توازن قائم کر لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي تو اس بشری پیکر کے اندر پھر میں اپنے نور کا چراغ جلا دوں گا. نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اپنی روح پھونکوں گا. کیا؟ اپنی روح پھونکوں گا, اپنا نور ڈالوں گا, یعنی اپنے نور کا چراغ روشن کر دوں گا. تو کیا ہوگا کہ اس کا باہر ناسوتی ہوگا, اس کا اندر ملکوتی ہوگا. اس کا ظاہر ناسوتی ہوگا, اس کا باطن ملکوتی ہوگا. اس کا ظاہر مادی ہوگا, باطن روحانی ہوگا. تو اب اس کے اندر جب اللہ فرمایا اللہ پاک نے کہ میں اپنی روح کا چراغ پھونک دوں گا, روح پھونکوں گا اور میرے نور کا چراغ جل اٹھے گا, تو پھر فرمایا معلوم ہے پھر کیا کرنا؟ جب میرے نور کا چراغ جل اٹھے, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اب یہ سجدہ کس کو کرایا؟ اللہ نے اپنے آپ کو یا انسان کو؟ حضرت آدم کو. فَقَعُوا لَهُ اس کو سجدہ کرنا, اللہ نے اپنے آپ کو نہیں کروایا, اس کو تو ہوتا ہی رہتا تھا. فرمایا جب میرے نور کا چراغ اس میں جل اٹھے تو پھر اس کو سجدہ کرنا. یعنی وہ جب سجدہ کرو تو یہ سجدہ یاد رکھ لیں عبادت کا نہیں تھا, تعظیم کا تھا. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا, تعظیم کا تھا. پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے آپ کی شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام کر دیا گیا, منع کر دی. اب تعظیمن بھی سجدہ نہیں کر سکتے, تعظیمن بھی سجدہ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے اللہ نے جو تعظیم کرائی وہ تعظیم بالسجود, فرشتوں سے سجدہ کروایا انسان کو. کس انسان کو؟ ملکوتی انسان کو, ناسوتی کو نہیں. فَإِذَا نَفَخْتُ, جب میں اس کے اندر اپنا نور پھونک دوں تو پھر اسے سجدہ کرنا. تو وہ تعظیم ناسوتی انسان کی نہیں ہو رہی تھی, ملکوتی انسان کی ہو رہی تھی. وہ ملکوتی انسان جو نور حق کے ساتھ روشن ہو گیا ہے, منور ہو گیا ہے. تو دو چیزیں انسان کی شخصیت میں آ گئیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک گوشہ اس کا سیاہی پر قائم ہو گیا, ایک گوشہ اس کا نور پر, روشنی پر قائم ہو گیا. دو آ گئے نا. اب ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ دونوں گوشے لے کر پیدا ہوتا, دونوں گوشے لے کر پیدا ہوتا. اب اس دنیا میں آ کر چونکہ باطن چھپا ہوا ہے, باطن کا پردہ ہے, بشریت کا پردہ ہے, اور نور اور روح کا گوشہ اس بشریت کے پردوں کے اندر باطن میں چھپا ہوا ہے. لہذا اب چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے, چھپی ہوئی چیز کو اجاگر کرنے کے لیے, چھپی ہوئی چیز کو غالب کرنے کے لیے ریاضت اور تزکیہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ وہ جو ناسوتی اور بشری گوشہ ہے جس نے غلبہ پا رکھا ہے نور پر روح پر, وہ پردے ہٹتے چلے جائیں, اٹھتے چلے جائیں, کمزور ہوتے چلے جائیں, اور جو جو اوپر کے جو پردے اٹھتے ہیں اندر کا نور اجاگر ہونے لگ جاتا ہے, اندر کا نور اجاگر ہونے لگ جاتا ہے, اور اسے طاقت ملنے لگ جاتی, اسے طاقت ملنے لگ جاتی. دونوں انسانوں کی, ناسوتی انسان اور اس کے اندر چھپا ہوا ملکوتی انسان, دونوں کے ذوق جدا جدا ہیں. ناسوتی انسان چاہتا ہے کہ نیند کروں, ملکوتی انسان چاہتا ہے کہ نہیں جاگوں. ناسوتی انسان چاہتا ہے خوب کھاؤں, ملکوتی انسان چاہتا ہے نہیں فاقہ کروں. ناسوتی انسان کو لذت عیش اور گناہ میں ملتی ہے, اور اندر کے ملکوتی انسان کو لذت ذکر اور عبادت میں ملتی ہے. دونوں کے ذوق الگ الگ ہیں. کیوں؟ اب یہ آپ خود بھی اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوں گے. میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کی پوری سمجھ آ جائے. آپ اپنی زندگی میں بھی کبھی محسوس کرتے ہوں گے, کبھی کبھی ایسی کیفیت قرآن مجید کی تلاوت کرتے, عبادت کرتے, خاص خاص ذکر اذکار کی مجلسوں میں, اللہ والوں کی مجلسوں میں, 27ویں رمضان کی شب آ گئی, اور خاص مقامات یا لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان پہ گریہ تاری ہوتا ہے, انسان کو گناہ یاد آتے ہیں, انسان تائب ہوتا ہے, روتا ہے, زار و قطار روتا ہے, اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, ایک کیفیت میں جاتا ہے. اس کیفیت میں جا کر کئی بار اندر سے طبیعت کا ایک تقاضا ابھرتا ہے. کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا, یار میں کس جھنجٹ میں پھنس گیا, چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاؤں. کبھی کبھی یہ خیال بے شک ایک لمحے کے لیے آئے اور پھر بھول جائے. آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیے, آتا ہے نا. وہ جو اندر سے خیال ڈالتا ہے نا کہ کس جھنجٹ میں اللہ کے لیے عبادت میں نکل جاؤں, وہ ملکوتی انسان سر اٹھاتا, وہ اندر کا ملکوتی انسان ہوتا ہے. کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کب کبھی ہوتی ہے، آنسو گرتے ہیں، اللہ کی یاد میں انسان مستغرق ہوتا ہے، یہ ساری کیفیتیں اس ملکوتی انسان کی جو کیفیتیں ان کا غلبہ ہوتا ہے. مگر زیادہ تر چونکہ بشری ناسوتی اور یہ سیاہی والی شخصیت غالب رہتی ہے، چھائی رہتی ہے، اس کا قبضہ رہتا ہے، غلبہ رہتا ہے، تو اس کی خواہشیں اور اس کے ذوق دبے رہتے ہیں، اندر کے انسان کے ذوق دبے رہتے ہیں. کبھی کبھی ان کو ہوا ملے اور وہ بھڑک اٹھیں، چنگاری بھڑک اٹھے، تو پھر وہ روشنی کبھی محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ اپنے اندر کبھی روشنی کی چمک بھی دیکھتے ہوں گے، جگنو کی طرح آئی اور چلی گئی. کبھی یہ خاص خطاب سنتے ہوئے، نہ سنتے ہوئے، ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، بے خودی آ جاتی ہے. وہ بے خودی ناسوتی کیفیات سے نہیں آتی، وہ اندر سے ملکوتی دنیا سے آتی ہے. میں نے آپ کو یہ چند ہے، کبھی آپ فیل کرتے ہیں عبادت کرتے کرتے کہ بڑا ہلکا محسوس ہو رہا ہے، کرتے ہیں یا نہیں؟ ہلکا پن، وہ جو ہلکے پن کا احساس ہوتا ہے وہ دراصل ملکوتی انسان کا جو روحانی گوشہ ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو آپ کے احساس میں آتی ہے. لہذا دونوں کے تقاضے الگ ہیں، اس ناسوتی اور باہر کی جو بشری پہلو ہے ہمارا، اس کے تقاضے اور ہیں، اور اندر کے ملکوتی انسان کے تقاضے اور ہیں. کیوں؟ وہ بات بتانا چاہتا ہوں. وہ تقاضے الگ اس لیے ہیں کہ ناسوتی انسان بودار سیاہ گارے سے بنا ہے، ملکوتی انسان مالا اعلیٰ کے نور سے بنا ہے. یہ جو ناسوتی گوشہ ہے شخصیت کا، یہ بودار گارے سے بنا ہے، تو اس میں پھر بدبودار گارے والی خوبیاں آئیں گی نا، نہیں سمجھے؟ اور ملکوتی انسان ونفخت فیہ من روحی، وہ مالا اعلیٰ کا نور اس نے ملکوتی انسان کو تشکیل دیا ہے، تو اس کے ذوق مالا اعلیٰ کے ذوق ہوتے ہیں. لہذا ذوق جدا جدا ہیں، اور انسان کی شخصیت دو متضاد ذوقوں کا مجموعہ بن گئی ہے، دو متضاد ذوقوں کا مجموعہ بن گئی ہے. جسم انسان کا اس مادی دنیا کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، روح مالا اعلیٰ اور ما فوق العرش کی کائنات کی طرف انسان کو کھینچتی ہے. کبھی وہ غالب آتا ہے، کبھی یہ غالب آتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے، تو حضرت حنزلہ ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے تھے راستے میں، اور وہ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور زور زور چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حنزلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں، شور کر رہے تھے. آپ نے ان کو لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وہاں بھی جا کے عرض کیا یا رسول اللہ حنزلہ منافق، میں منافق ہو گیا ہوں، منافق ہو گیا ہوں. آقا علیہ السلام نے پوچھا، بھائی چھوڑ دو اس بات کو، بتاؤ تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں سمجھ رہے ہو کہ منافق ہو گیا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، جب آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گویا جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور دوزخ بھی آنکھوں سے. آپ ذکر کرتے ہیں جب دوزخ کا، تو ایسے لگتا ہے جیسے جہنم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کا مشاہدہ جو گویا ہو رہا ہے. آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت مالا اعلیٰ کی ہو جاتی، سب کچھ بھول جاتا ہے، دنیا یاد نہیں رہتی. جب اٹھ کر جاتے ہیں گھر، بیوی بچوں کے پاس، اپنے کام کاج میں، تو سارا کچھ بھول جاتا ہے، اور پھر دنیا کی راہ و رسم اور رغبت اور چاہتوں اور محبتوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور وہ کیفیت جو آپ کی مجلس میں پیدا ہوئی تھی وہ برقرار نہیں رہتی. اب وہ جو کیفیت برقرار نہ رہی، اس کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھا کہ منافق ہو گئے ہیں، یعنی وہ خاص ایمانی کیفیت برقرار نہیں رہی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں حنزلہ ایسا مت کہو کہ منافق ہو گیا ہوں. فرمایا، مومن کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے. عمر مومن ایسے ہی ہوتے ہیں, کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے. وہ فرق کیا ہے, جب وہ بارگاہ اور صحبت مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے تو حضور کی مجلس صحبت اور قربت کی تاثیر, جو کہ حضور سراج منیر ہیں, روشن کر دینے والا سورج ہے. اب سورج جب چمک رہا ہو تو اندھیرا رہتا ہی نہیں, جب سورج چمکتا ہے تو رات رہتی اندھیرا رہتا ہے, سورج چمکا تو اندھیرے غائب ہو گئے. اس طرح جب کوئی شخص آفتاب نبوت کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کی شخصیت کا اندھیرا بھی غائب ہو جاتا ہے, اور جو جسمانی ناسوتی انسان کے تقاضے انسان کو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں وہ آفتاب رسالت محمدی کے سامنے آ کر وہ اندھیرے چھڑ جاتے ہیں, اور بندہ اپنے آپ کو مالا اعلیٰ میں فرشتوں کی مجلس میں پاتا ہے. اور جب اس صحبت سے دور اپنے گھر میں جاتا ہے تو ناسوتی انسان پھر جاگ اٹھتا ہے, اور وہاں جا کے وہ کیفیت پھر چلی جاتی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, اگلی بات بڑی قابل ذکر ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ فرما دیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حنزلہ سن لو, اگر وہ کیفیت جو تمہیں میری مجلس اور میری صحبت میں نصیب ہوتی, اگر اللہ کرے کہ وہ کیفیت تمہاری برقرار رہ جائے بعد میں بھی, زندگی کے باقی لمحوں میں بھی برقرار رہ جائے, تو تمہارا درجہ یہ ہو جائے گا کہ تم گلی کوچہ بازار میں چلو گے اور دائیں بائیں قطار اندر قطار فرشتے کھڑے ہو کر تم سے مصافہ کریں گے, فرشتے تمہارے دیدار اور مصافہ کے لیے گلیوں میں کھڑے ہوں گے. آپ یہ بتائیے کہ انسان کے اندر جو ذوق ہوتے ہیں نا, ذوق یا اس کی جو ترجیحات, تین قسموں کی ہوتی ہیں. کتنی؟ لذتیں کہہ لیں, لذتیں تین قسموں کی ہوتی ہیں. ایک لذت حسی, یہ لذت جسمانی ہوتی ہے. ایک لذت خیالی, خیال کی لذت, یہ لذت وجدانی ہوتی ہے, وجدان میں. ایک لذت باطنی, یہ لذت روحانی ہوتی ہے. تین قسموں کی لذتیں. کتنی؟ ہم نے چونکہ ساری زندگی حسی, مادی اور جسمانی لذتوں میں گزار دی ہے, تو ہم نے لذتوں کی باقی دنیاؤں کی خبر ہی نہیں ہے کہ کچھ اور لذتیں بھی ہیں, ہمیں خبر ہی نہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے اور قدر کیا ہے. اب تینوں لذتیں انسان کی زندگی میں, یہ کہ انسان زندگی کے سارے جتن جسمانی لذت کے لیے کرتا ہے. آپ نوکری کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ اعلیٰ گھر بنے گا, اعلیٰ کار ہوگی, اعلیٰ کپڑے ہوں گے, اعلیٰ خوراک ہوگی, اعلیٰ تعلیم ہوگا, اسٹیٹس ہوگا, یہ سب جسمانی لذتیں ہیں. کیا اس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا اور دنیا میں ساری تکلیفیں اٹھاتا ہے؟ تو جسمانی لذت کے لیے ہزار تکلیفیں اٹھاتا ہے انسان, سفر کرتا ہے, وطن چھوڑتا ہے, کمائی کرتا ہے, رات دن بارہ سولہ سولہ گھنٹے محنت کرتا ہے, مال لاتا ہے, اس سے راحت اور عیش اور آرام لیتا ہے. تو گویا جسمانی لذت کے لیے انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب یہی انسان, مثال دے رہا ہوں آگے, اس کے اندر ایک خیالی لذت بھی ہے, اور خیالی لذت لطیف تر ہے جسمانی لذت سے. خیالی لذت کے مقابلے میں انسان جسمانی لذت چھوڑ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا. آپ نے اگر کسی کو شطرنج کھیلتے دیکھا ہو یا تاش کھیلتے ہیں, لوگ تاش بولتے ہیں, کارز, شطرنج کھیلتے ہیں, تو شطرنج کھیلنے اور تاش کھیلنے کوئی جوا شوا کھیلنے کوئی بیٹھ جائے, اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے, مگر یہ تجربہ جو لوگ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں یا جو اس کام کو جانتے ہیں, جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھیں, وہ تصدیق کر دیں گے. لوگ اگر تاش شطرنج میں بیٹھ جائیں, شام کو بیٹھیں, رات کا کھانا بھی بھول جائیں گے, ساری رات بیٹھے رہیں گے, نیند بھی بھول جائیں گے, جمائیاں بھی نہیں آئیں گی, صبح کا ناشتہ بھول جائیں, 18 گھنٹے بیٹھ کے کھیلتے رہیں. بے شک اب جسم کیا مانگتا ہے؟ کھانا.
یہ جسمانی لذت ہے کھانا. جسم کیا مانگتا ہے؟ نیند اور آرام, حسی اور جسمانی لذت ہے. مگر اگر کسی آدمی کو شطرنج کی لذت مل گئی اور تاش اور شطرنج اور جوا وغیرہ, اس میں کسی کو ذوق پیدا ہو گیا, بدبختی آ گئی, تو وہ سب جسمانی لذتیں کھانا پینا آرام چھوڑ کر 16-16 گھنٹے بغیر کھائے پیے آرام کے بیٹھا رہتا ہے. میں نے ایسی بدبختی میں مبتلا لوگوں کو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میں جب پنجاب یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے ایم اے میں اور لا کرتے تھے, تو نیو کیمپس ہاسٹل میں رہتے تھے, اور ہاسٹل میں کئی کمرے مشہور تھے کہ جہاں لڑکے تاش کھیلتے ہیں شطرنج کھیلتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ شام کو بیٹھے ہیں شطرنج کھیلنے یا اپنا تاش کھیلنے, ساری رات سارا دن چھٹی کا دن 20-20 18-18 گھنٹے ہی بیٹھے رہتے تھے. میس بھی گزر گئے, کھانے بھی گزر گئے, ناشتے بھی گئے, آرام بھی گئے, اٹھتے ہی نہیں تھے, مسلسل کرتے رہے, کھیلتے رہے. ان سے پوچھو تمہیں اس سے ملا کیا؟ نیند کا آرام بھی قربان کر دیا, کھانے پینے کی لذت بھی قربان کر دی, نیند کی لذت قربان کر دی. کس لذت پر؟ وہ جو تاش اور شطرنج اور جوئے کا ایک نشہ ہے, وہ خیالی نشہ ہے. وہ کیا ہے؟ اور کوئی نشہ نہیں, وہ خیالی نشہ ہے, وجدانی نشہ ہے. اس خیالی نشے اور لذت نے ان کی ساری جسمانی لذتیں بھلا دی. اب برات میں سے کسی کا یہ تجربہ ہے تو میں نے درست بات کہی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگلی مثال دیتا ہوں, آگے چلیے. یہ چھوٹی مثال تھی, اس سے بڑی بات بتاتا ہوں. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے جو پیراکی کرتے ہیں, جو لوگ اوپر سے چھلانگیں لگانے کا مشق کھیل کرتے ہیں, آپ نے دیکھا جو لوگ کشتی کرتے ہیں, باکسنگ کرتے ہیں, ریسلنگ کرتے ہیں, اور یہ گولڈن تھا, کیا نام تھا اس کا جو کار اوپر سے اچھال کے لے جاتا تھا, سلطان گولڈن. یہ مختلف گیمیں ہیں, یہ مختلف گیمز ہیں. لوگ اس کو نہیں پتا کہ اگر جو کار اٹھا کے جا رہا ہوں اگر دھرام گر گئی تو موت واقع ہو جائے گی. اب میں اگلی مثال کی طرف لا رہا ہوں آپ کو. وہ کیا چیز ہے؟ زندگی سے کس کو پیار نہیں؟ زندگی سے بڑھ کے بھی کسی کو کوئی اور چیز سے پیار ہے؟ سب سے زیادہ پیاری چیز انسان کی زندگی میں زندگی ہے, اور وہ اس کار کو اچھال کے لانے میں اور اوپر سے چھلانگ لگانے میں اور لمبی تیراکی کرنے میں اور اونچی ہائٹ سے چھلانگ لگانے میں ان کو پتا ہے 90% ڈوب کے مر جانے کا بھی ڈر ہے, مگر اس موت کو جو آنکھوں کے سامنے مچلتی نظر آ رہی ہے اس کو قبول کرتے ہیں. زندگی برباد کرنے کو, امکان کو قبول کر رہے ہیں, زندگی کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں. وہ کون سی چیز ہے جس نے زندگی سے پیار بلا دیا ہے؟ وہ ایک خیالی لذت ہے. اس گیم میں جب وہ فرسٹ آئے گا, جب وہ کار وہ ساری نیچے چلا کے لائے گا, باکسنگ میں لوگوں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, سر پھوٹ جاتے ہیں, خون ہو جاتا ہے, جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں, مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں لوگ باکسنگ اور ریسلنگ میں, مگر مرتے بھی وہ لڑ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ذہنی نشہ ہے, ایک خیالی لذت ہے کہ اس کے جیتنے کے بعد ساری تکلیفیں اٹھا رہا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ درد کا عالم کیا ہوگا, ہسپتال پڑے ہیں, علاج جبڑا ہو رہا, ساری تکلیفیں, لذتیں, بیماریاں, درد گوارا ہیں, صرف ایک ذہنی اور خیالی لذت کے لیے کہ جیت گیا تو ورلڈ چیمپئن کہلاؤں گا. جیت گیا تو وہ جو جیت کی ایک لذت ہے, وہ جو اینڈ پر جا کر انعام کے وقت وہ جو ایک کپ لینا ہے اور ورلڈ چیمپئن کپ جیت کے آیا ہے جس کا اعلان ہونا ہے, وہ خیالی لذت ہے کہ وہ عزت دے گی دنیا میں, میں پوری دنیا کا چیمپئن کہلاؤں گا. یہ دنیا میں عزت کا تصور, چیمپئن ہو جانے کا نشہ, ورلڈ کپ اٹھانے کا نشہ, یہ ذہنی اور خیالی تصور عزت کا, واہ واہ کا, کلیپنگ سننے کا, اس میں اس نشے میں وہ اتنا مست ہو جاتا ہے کہ ہزاروں کی زندگیاں اس میں چلی جاتی ہیں. وہ زندگی کو دو پہ لگا دیتا ہے, مگر خیالی لذت جسمانی ہزار تکلیفوں کو گوارا کر لیتی ہے. آپ نے سمجھ لیا نا؟ تو خیالی لذت انسان کی جسمانی لذتوں کو بھلا دیتی ہے. تو خیالی لذت جسمانی لذت سے بڑی اونچی چیز ہے. خیالی لذت جسمانی لذتوں سے بڑی اونچی چیز ہے. یہ تو انسان ہے, اللہ نے یہ چیز حیوانوں میں بھی رکھی. شکاری کتا جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو تازہ شکار کو جا کے مارتا ہے. بھوکا شکاری کتا ہو، تین دن کا بھوکا ہو، دو دن کا بھوکا ہو، ہو شکاری تربیت یافتہ. شکاری تربیت یافتہ کتا ہو، نسلی کتا ہو، تربیت یافتہ ہو، جس کو عربی میں اسلامی اصطلاح میں کلب معلم کہتے ہیں. تربیت یافتہ نسلی کتا ہو، آپ اس کو شکار پہ چھوڑ دیں، بھوکا کیوں نہ ہو تین دن کا، جا کے شکار کو مارے گا. اب تازہ گوشت جو اس نے مارا ہے، کتے کے سامنے تازہ گوشت پڑا ہو اور خود اس نے اس کو مارا ہو، تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ تین دن کا بھوکا کتا تازہ گوشت کو چھوڑ دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے کتا ہو کر تازہ گوشت بھوکی کیفیت میں چھوڑ دے. مگر جو تربیت یافتہ نسلی شکاری کتے ہیں، وہ تین دن کے بھوکے کیوں نہ ہو، تازہ گوشت شکار مار کے بیٹھا رہے گا، ایک بوٹی ہی کھائے گا، مالک کا انتظار کرے گا، مالک کا انتظار کرے گا کہ مالک کے قدموں میں جا کے شکار رکھ دوں، یا مالک آئے تو شکار اٹھا لے، خود بھوکا رہ کر نہیں کھائے گا. وہ کتا کون سی چیز ہے کہ شدت کی بھوک میں، شدت کی بھوک میں اپنے ہاتھ سے مارا ہوا شکار اس کا تازہ گوشت کھانے کو تیار نہیں، اور بھوکی حالت میں صبر کر کے بیٹھا ہے. کتا کہاں اور صابر کہاں؟ صابر بن کے بیٹھا ہے. کون سا تصور ہے؟ اس شکاری کتے کو تربیت یہ ہے کہ یہ تازہ گوشت کی چند بوٹیاں کھانا جسمانی لذت ہے، مگر اس کو نہ کھانا اور مالک کے قدموں میں رکھ دینا، جب مالک خوش ہوگا یہ خیالی لذت اس کو ساری بھوک بھلا دیتی ہے. مالک کی خوشی کا تصور، مالک کی بولیے نا، خوشی کا تصور اس شکاری کتے کی ساری بھوک کا خیال بھلا دیتی ہے. اور اس کی بجائے اگر غیر تربیت یافتہ کتا ہو، تربیت کو سلوک کہتے ہیں، غیر تربیت یافتہ کتا ہو، اس کو بھوک دو دن تین دن کا بھوکا تو کیا، کھا پی کر بھی گیا ہو اور تازہ شکار ہاتھ میں آیا تو وہیں کھانے لگ جائے گا، لگ جائے گا کہ نہیں؟ تو تربیت ہو جائے تو کتوں میں فرق پڑ جاتا ہے، تربیت ہو جائے تو کتوں میں فرق پڑ جاتا ہے. اور اگر انسان کی کسی شیخ کامل کے پاس تربیت ہو جائے تو اس کی انسانیت میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اصحاب کہف کا کتا ہی تھا نا، اصحاب کہف کا کتا ہی تھا جو ان کے پیچھے چل پڑا. فقیروں کا کتا تھا، اللہ والوں کا کتا تھا، تھا تو کتا مگر اللہ والوں کا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا تھا، تو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے کچھ ادب آ گیا تھا اس کو، تو چل پڑا. وہ مارتے رہے، بھگاتے رہے، وہ نہیں بھاگا. اللہ نے اس کو زبان دی، وہ ان سے پوچھنے کا، مجھے کیوں بھگاتے ہو، مجھے آپ کیوں بھگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے تو بھونکے گا، ہم ظالم بادشاہ سے بھاگ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ہم کہیں چھپیں گے، تو بھونکے گا، دشمن آگے بگڑ لے گا. اس نے کہا میں ولیوں کا کتا ہوں، بھونکنے والا نہیں ہوں. انہوں نے کہا میں ولیوں کا کتا ہوں، بھونکنے والا نہیں ہوں، ذمہ داروں کا کتا نہیں ہوں، جاگیرداروں کا کتا نہیں ہوں، اور مولویوں کا کتا بھی نہیں ہوں، ملاؤں کا کتا بھی نہیں ہوں. جہاں ادب نہ ملے میں فقیروں کا کتا ہوں، ولیوں کا کتا ہوں، اللہ والوں کا کتا ہوں. میں نے تمہارے ٹکڑے کھائے ہیں، میں کیوں بھونکوں گا؟ جب سے تمہارے ٹکڑے کھائے ہیں بھونکنے کی عادت چلی گئی ہے. میں پہرا دوں گا، دشمن کو بتاؤں گا نہیں بلکہ تمہارے پیرے پر بیٹھوں گا کہ دشمن پہنچ نہ سکے، اور کوئی دشمن آ گیا تو اس کو تمہاری وفا میں، تمہارے تمہیں بچانے کے لیے اس سے لڑائی کروں گا. جب کتے نے یہ ادب کیا تھا، اسی کو تربیت کہتے ہیں، تربیت سے ادب آتا ہے. تربیت کا تزکیہ کا معنی ہی ایک ہے، اگر ادب آ جائے تو سمجھے تربیت ہو گئی ہے. ادب نہ آئے تو سمجھیں تربیت نہیں ہوئی. پھر صاحب کہا غار میں چلے گئے, کتا دروازے پر بیٹھ گیا, پھر وہ بھونکا نہیں. ہم بات کر رہے تھے نا, تین دن کا بھی بھوکا پیاسا ہو تو شکار نہیں کھاتا, مالک کی خوشی کا خیال کرتا ہے. یہ خیال اسے زیادہ لذت دیتا ہے خوراک کے مقابلے میں. تو کتا دانے پر بیٹھ گیا. اب 309 سال گزر گئے, اب اس کتے کو کوئی چھیچڑے پھینک جاتا تھا آ کر, ہر روز خوراک پھینک جاتا تھا, بھوکا پیاسا ہی بیٹھنا گوارا کیا نا. کیا 3 صدیاں بھوکا پیاسا بیٹھا رہا, پر جن ولیوں کا اس نے ادب کیا اور جن کی نوکری کی ان کا صلہ اللہ نے اس ولیوں کے ادب اور وفاداری کا صلہ یہ دیا کہ 309 سال اندر تو وہ زندہ ہی رہے اور ان کے صدقے بھوکا پیاسا کتا بھی 3 صدیاں زندہ رہا. 3 صدیاں وہ بھی زندہ رہا اور قربان جائیں. پھر چونکہ وہ فنا ہو گیا تھا ان کے ادب میں اور خدمت میں فنا ہو گیا تھا, اور اس کے فنا کی کیفیت یہ تھی کہ قرآن مجید میں آتا ہے اور تفاسیر میں آیا کہ 6-6 مہینے بعد وہ اصحاب کہف جو اللہ کے ولی تھے وہ کروٹ بدلتے تھے. 6 مہینے ایک کروٹ پہ لیٹے رہتے, پھر 6 مہینے دوسری کروٹ پہ, تو 6 مہینے بعد کروٹ بدلتے. 309 سال یہ کیفیت رہی. اب فنا کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ وہ ان کی نسبت میں فنا ہو گیا تھا, کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب 6 مہینے بعد وہ کروٹ بدلتے تھے تو اسی وقت کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی تھی. تو گویا جو کیفیتیں ان پر وارد ہوتی ان کیفیتوں کا عکس اس کتے کی زندگی پر بھی پڑتا. اور 309 سال ولیوں کے دروازے پر بیٹھا رہا, پھر اللہ کو اس کا ادب اور خدمت اور اس میں اس کا فنا ہو جانا اتنا پسند آیا کہ ذکر ولیوں کا کر رہا ہے سورہ کاف میں, ذکر ولیوں کا کر رہا ہے سورہ کاف میں. تو وہ کتا پھر اتنا پسند آ گیا کہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی اللہ نے اپنی ایک آیت کا مضمون بنا دیا. حالانکہ اگر کتا کسی مالک کے پاس بیٹھا ہے آپ بھی بیان کریں تو اتنا ہی کہہ دیں گے نا بھی کتا بھی بیٹھا رہا, بھی کس طرح بیٹھا ہوا تھا, ٹانگیں کیسے بچھائی ہوئی تھی, پہلو کیسا تھا. کبھی کوئی یہ بھی بیان کرتا ہے عقل مندانہ آدمی؟ مگر قرآن کہتا ہے قلبہم باسطن غرائی بالوسید, وہ کتا اس طرح اپنی ٹانگیں اور پاؤں جو ہاتھ ہیں بچھا کے اپنی پہلو کے اوپر بیٹھا رہا. تو کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی قرآن نے مضمون بنا لیا. مطلب جب کوئی کسی کے کتا ہو کر بھی کسی کی نسبت اور ادب میں اور خدمت میں فنا ہو جائے تو اس کی کتے والی خصلتیں ختم ہو جاتی ہیں, وہ کتا ہو کر بھی کتا نہیں رہتا. اور پھر قرب اللہ اس نے جو سنگت اختیار کر لی اس کا صلہ یہ ملا کہ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا عدد بیان کیا. بعض لوگ کہتے ہیں 3 تھے, بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے, بعض کہتے ہیں 5-6 تھے. تو قرآن مجید نے کہا کہ بعض نے کہا کہ 3 تھے, سلاستن قرآن کہتا ہے رابعہم, کیسے فرمایا قرآن مجید میں رابعہم, آگے ایک مقام پہ فرمایا بعض کہتے ہیں 4 تھے, تو فرمایا 4 تھے تو خامسہم قلبہم, ہم 5 تھے خمسۃن وسادسہم قلبہم, بعض کہتے ہیں 6 تھے تو فرمایا 7 تھے تو ثامنہم قلبہم. تو جتنے عدد بیان کیے اصحاب کہف کے تو اللہ پاک نے فرمایا بعض کہتے ہیں 6 تھے, تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بعض کہتے ہیں کہ 6 تھے, 7واں ان کا کتا تھا, بعض کہتے ہیں 5 تھے, 6ٹا ان کا کتا تھا, بعض کہتے ہیں 3 تھے, 4تھا ان کا کتا تھا. بھئی اگر 3 مہمان آپ کے گھر آئیں اور ان کا کتا بھی حفاظت والا ساتھ آ جائے تو کوئی پوچھے کتنے مہمان آئے ہیں, تو کبھی دنیا میں کوئی لکھے پڑے میں آیا ہے کہ کوئی کہے گی 3 ہمیں 4تھا ہمارا کتا ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے زندگی میں کبھی سنا ہو جی کتنے مہمان ہیں؟ جی 5 ہمیں 6ٹا ہمارا کتا ہے, کوئی کہتا ہے ایسے؟ سات ہم میں آٹھواں ہمارا کتا ہے. کوئی کہتا ہے ایسے بھائی کتا ہے تو وہ کتا ہے, کتے کا کون پوچھ رہا ہے؟ تمہارا پوچھ رہے ہیں کہ مہمان کتنے آئے ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ تو عام آدمی بھی ان کتے کو انسانوں مہمانوں کے ساتھ بلا کے ذکر نہیں کرتا. قربان جائیں کتے تیری سنگت کی قبولیت پر کہ اللہ نے تین جگہ اصحاب کہف کا عدد بیان کیا اور ہر بار ایک کتے کو بڑھا کر ساتھ بیان کیا. وجہ کیا؟ کہ جب کتا ہو کر تربیت اور پاپ کر وہ ان کی نسبت میں فنا ہو گیا اور خدمت و ادب میں فنا ہو گیا تو اللہ پاک نے کہا کہ اب کتا تو کتا ہو کر اگر ایسا ہو گیا ہے تو ہم تجھے کتے کے حال سے ہٹا دیتے. تو سمجھانا مقصود یہ تھا. میں نے یہ شکاری کتے سے بات چلی نا, تو جو کوئی تربیت پا لیتا ہے تو اس کی خصلتیں بدل جاتی ہیں, ذوق بدل جاتے ہیں. تو کتا بھی ہو تو ذوق بدل جاتے ہیں, کتا بھی ہو تو خصلت بدل جاتی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے شمائم امدادیہ میں, وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شہر میں کتا تھا, جہاں کہیں آپ جاتے وہ بھی دوڑ کے بیٹھ جاتا, جہاں کہیں جاتے مجلس میں وہ بھی سائٹ پہ بیٹھ جاتا, ہر وقت ساتھ رہتا. ایک دن آپ مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ ہر وقت اس کتے کو کہ وفادار کتا ہے, ہر وقت پیچھے رہتا ہے, ہر وقت پیچھے رہتا ہے, پیچھے رہتا ہے, اس کی اس ادا پر جو پیار آیا تو حضرت جنید بغدادی نے اس کتے پر توجہ کر دی, اس پر توجہ کر دی. توجہ کی تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کتا اب شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا 30-30-40 کتے اس کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. وہ کتا جہاں بیٹھتا 30-30-40-40 کتے اس کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے. تو گویا اس کتے پہ نظر ہو گئی تو کتوں کو بھی پہچان ہو گئی کہ اب یہ نظر والا کتا ہے. کتوں کو بھی سمجھ آ گئی, اگلے وقت کے کتے تھے نا, آج کے دور کے نہیں تھے. کتوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس پر ولی کی نظر ہو گئی ہے, اور ولی کی نظر ہو جائے تو کتا بھی عام کتوں جیسا نہیں رہتا. یہ تو کتوں کو بھی سمجھ ہے کہ کتے پر ولی کی نظر ہو جائے تو کتا بھی عام کتوں جیسا نہیں رہتا. یہ تو کتوں کو, بغداد کے کتوں کو خبر ہے. اور تعجب کی بات ہے کہ انسان پر ولی کی نظر ہو جائے تو وہ عام انسانوں جیسا کیسے رہ جاتا ہے, اس کی خصلتیں وہ کیسی رہ جاتی ہیں, اس کے ذوق بدل جاتے ہیں, خصلتیں بدل جاتی ہیں. اور خصلتیں یوں بدلتی ہیں کہ ناسوتی انسان کا قبضہ چھوٹتا ہے اور ملکوتی انسان جب غالب آتا ہے تو ملکوتی انسان اس کے من کو مالا اعلیٰ کے ساتھ ملا دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے. وہ بندہ چلتا پھرتا تو گلی کوچوں میں ہے, یہی سبزی آلو ٹماٹر پیاز کھاتا ہے, یہی روٹی کھاتا ہے, یہی چاول کھاتا ہے, یہی کپڑے پہنتا ہے, اسی گھر میں رہتا ہے, چھجوں کی میں کاموں کی میں اسی جگہ ہی رہا کرتے تھے حضرت خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ. اور دیکھنے والوں نے ان کے ناسوتی قسم کو دیکھا, اس ولی کو کہ بہتر بشری ہے یہاں چھجوں کی میں رہتا ہے, انہیں یہ خبر نہیں کہ جسم چھجوں کی میں رہتا ہے روح عرش وہ اللہ پہ رہتی ہے. اندر کا اذا نفخت فیہ من روحی والا انسان جب غالب آ جاتا ہے تو سلسال من حمہ مسنون والا انسان مغلوب ہو جاتا ہے, پھر اس انسان کا رشتہ مالا اعلیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو جو کیفیتیں مالا اعلیٰ پر ہوتی ہیں وہ کیفیتیں اس کے دل کی ہوتی ہیں, جو کیفیتیں مالا اعلیٰ کی ہوتی ہیں وہ اس کے سینے کی ہوتی ہیں, جو کیفیتیں مالا اعلیٰ کی ہوتی ہیں وہ اس کے قلب اور باطن کی کیفیت ہوتی ہے, اس کے اندر نور کی بارش ہوتی رہتی ہے, اس کے اندر نور کی بارش ہوتی رہتی ہے. تو ترجیحات بدل جاتی. تو سمجھانا مقصود یہ تھا, یہ بتا رہا ہوں کیسے صد ہزارہ جبرائیل اندر بشر کہ وہ ہے وہ بشر کا پیکر, بشر کا پردہ رہ جاتا ہے, اندر جبرائیل ہوتے ہیں. پیکر پردہ بشریت کا ہوتا ہے اور اندر جبرائیل کی مانند سارا مالا اعلیٰ کے انوار ہوتے ہیں, انوار ہوتے ہیں. تو ترجیح بدلتی ہے ذوق. تو جیسے جس کو لذت خیالی نصیب ہو گئی, خواہ وہ شکاری کتا تھا, ماں کو دیکھیں, یہ جو پرندے ہوتے ہیں دودھ پلانے والے پرندے, آپ نے اگر مطالعہ کیا ہو پرندوں کی زندگی کا, برڈز کی ورلڈ ہے ایک پوری, مطالعہ کریں تو دودھ پلانے والے پرندے وہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھوکی رہیں, کھانے کو کچھ ملے نہ ملے, جان جا رہی ہو مگر انہیں اپنے مرنے اور بھوکے رہنے کی فکر نہیں ہوتی, اندر کوئی قطرہ خون دودھ کا ہو یا نہ ہو مگر بچوں کو دودھ پلانے کی انہیں پہلے فکر ہوتی. پرندہ ہے, پرندہ پرندہ ہو کر بھی اپنی جان کی فکر نہیں کرتا, بچوں کو دودھ پلانے کی فکر کرتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ جو اس کی اولاد ہونے کے ناطے ایک رشتہ ہے, اس سے اس کو لذت خیالی ملتی ہے کہ میری اولاد, وہ مانتا ہے, اس کے اندر مانتا ہے, خیالی لذت ہے, ایک جسمانی وجدانی لذت ہے. تو دوستو جنہیں خیالی لذت مل جائے انہیں جسمانی لذتیں بھول جاتی ہیں. اور اب ذرا آگے چلیں, اور پھر جن کو باطنی لذت مل جائے ان کو خیالی لذتیں بھول جاتی ہیں. جنہیں خیالی لذت مل جائے انہیں جسمانی لذت بھول جاتی ہے, اور جنہیں باطنی اور روحانی لذت مل جائے انہیں لذتیں اور رنج و علم سب بھول جاتے ہیں. وہ کیسے بھولتے ہیں؟ چلیں آپ کو مصر لے چلتے ہیں اور زنان مصر سے پوچھواتے ہیں کیسے بھولتی ہیں کہ نہیں بھولتی. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا, زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تک لیا, واری واری گئی, عاشق ہو گئی, وارختہ ہو گئی, دیوانی ہو گئی, اب پورے مصر میں بدنامی ہو گئی. دیوانی جو ہوئی تو بدنامی بھی ہو گئی, علامہ قراروی صاحب ہیں, بدنامی ہو گئی. ہر کوئی کہے دیکھو جی اپنے ہاتھ کے خریدے ہوئے غلام پر, ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی, لڑکے پر عاشق ہو گئی, بازار سے کل خرید لائی تھی عاشق ہو گئی, ہر طرف تانے ہی تانے, پریشان ہو گئی. اس نے کہا اس تانوں سے جان کیسے چھوٹے, کسی اللہ والے سے جا کے پوچھ لیا, فقیر سے پوچھ لیا, اور میں یہاں کہاں کرتا ہوں اس کی خوش نصیبی کہ کوئی ملا نہیں ٹکر گیا. کوئی ملا ٹکر جاتا تو وہ کہتی کہ کیا پرابلم ہے, وہ کہتی پریشان ہوں, تانے دیتے ہیں. وہ ملا کہتا آؤ اس کو بھی بلا لو, ہم بھی کتابیں لے کے آ کے مناظرہ کروا لیں. اور اب تو مناظرے گزر گئے, اب تو کلاشن کوفیں آ گئی, آؤ کلاشن کوفوں سے اڑا دیتے ہیں ان کو جو تانے دیتے ہیں, دہشت گردی سے اڑا دیتے ہیں. نصیب اس کا کسی عاشق فقیر کو ٹکر گئی ہوگی. پوچھا بابا جی ہر طرف جدھر جاتی ہوں تانا ہی تانا ہے, کیا کروں کیسے جان چھوٹے؟ کسی فقیر نے عاشق نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں, سادہ سا طریقہ ہے, یہ زبانیں چپ نہیں ہوں گی, یہ زبانیں چپ نہیں ہوں گی, یہ نہ دیکھنے کے رولے ہیں سارے, حل یہ ہے جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے.